أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتاب المتين ووصدق القائلين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليس للإنسان إلا ما سعى، أن ليس للإنسان إلا ما سعى. خداوند متعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہماری اس نشست کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. وہ قادر مطلق اور فیاض مطلق ہے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پر ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوشنودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بالکل ایک سیاسی قسم کا انہوں نے موضوع اور عنوان رکھا ہے اس گفتگو کا. میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آئندہ جب آؤں تو سیاسی موضوعات پر سوال جواب ہو جائیں، ویسے اخلاقی موضوعات جو ہے وہ یہاں ڈسکس ہوں. ضرور پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس کے حالات کیسے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اس دنیا میں اور ہمارے اطراف میں. اگر اس سے ہم بے خبر رہیں گے تو ہم مختلف حوادث کا اچانک شکار ہو جائیں گے اور ہماری مشکلات بڑھ جائیں گی، ہمارے رنج اور درد بڑھ جائیں گے، اور ہم فرصتوں کو، تھریٹس کو اپرچونیٹیز میں نہیں بدل سکیں گے، اور جو ہمیں اپرچونیٹی ملیں گی وہ بھی ضائع ہو جائیں گی. ایک ایسے مکتب کے پیروکار ہونے کے ناطے سے جو 1400 سال سے اپنے زمانے کے فرعونوں، نمرودوں اور یزیدوں سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھتا چلا آیا ہے، جو ایک عظیم پرچم اٹھائے ہوئے ہے دنیا کے اندر عدل کے نفاذ کا اور ظلم کو مٹانے کا، جو پرچم لے کے چلا ہے، طول تاریخ میں جس کی کتاب حیات کا ہر صفحہ انتہائی خوبصورت اور لہو رنگ ہے، جس میں سیاہ داغ اور دھبا نظر نہیں آتا، تو اس قوم کو، اس مکتب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اطراف سے باخبر ہوں تاکہ بر وقت اقدام بھی کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں دنیا کو ایک لبرل ورلڈ دنیا، اور اس میں ایک لبرل ورلڈ آرڈر ہے جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا میں نافذ ہوا. اور اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو کمیونزم بھی اپنے باطن کے اعتبار سے لبرلزم ہی تھا، چونکہ لبرلزم مادہ گرائی اور مادی نگاہ سے اس دنیا کو دیکھنے کا نام ہے. یعنی سب کچھ یہ ہے، آخرت نہیں ہے، قیامت نہیں ہے، حساب کتاب نہیں ہے. لبرلزم کو اگر ایک آئیڈیالوجی کے طور پر لیا جائے تو عام طور پر لفظوں کی شناخت اور مفاہیم کی شناخت نہیں ہوتی اور انسان غلطی کرتا ہے. مثلا جیسے انگلش میں ایک لفظ ہے لیفٹ، اس کا ایک معنی ہے بائیں اور ایک معنی کیا ہے چلا گیا. ایک ہی لفظ ہے، دو معنی ہیں نا. इस्तेमाल में पता चलेगा कि आपकी मुराद कौन सा माना है, आप बायां मुराद ले रहे हैं या चला गया मुराद ले रहे हैं, ऐसे है ना। ऐसे ही लफ्ज़ जमहूरियत भी ऐसा ही लफ्ज़ है, लिबरलिज्म भी रोज़मर्रा के इस्तेमालात में ऐसे ही हो गया हुआ है। जमहूरियत का एक माना लिबरल डेमोक्रेसी की शक्ल में है और एक माना इस्लामिक डेमोक्रेसी की शक्ल में है। आप नहीं कह सकते कि जमहूरियत सही है या गलत है। पूछेंगे कौन सी जमहूरियत, अगर लिबरल डेमोक्रेसी है जिसकी तारीफ क्या है कि अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर, अल्लाह है ही नहीं है, ये शिर्क है, ये तागुतियत है। अगर कहेंगे इस्लामिक डेमोक्रेसी जिसमें अल्लाह की हुकूमत जामे शरायत मुंतखब आदिल फकी के जरिए अवाम पर, ये इस्लामिक डेमोक्रेसी है, दुरुस्त है, सही है। मासूम जब होंगे तो अल्लाह की हुकूमत मासूम के जरिए होगी अल्लाह के बंदों पर, जब मासूम गैबत कुबरा में तो फकीह आदिल के जरिए होगी अल्लाह के बंदों पर वो हुकूमत। अगर फकीह आदिल नहीं होगा तो आलिम आदिल के जरिए होगी, अगर आलिम आदिल नहीं होगा तो मोमिन आदिल के जरिए होगी। देखो मुंतखब होगा वो, जमहूरियत है। बस लफ्ज़ जमहूरियत को आपके जमहूरियत के बारे में आपका क्या नजरिया है, आप पूछेंगे कौन सी जमहूरियत, लिबरल डेमोक्रेसी या इस्लामिक डेमोक्रेसी। अतः इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि अगर दिक्कत से देखा जाए तो ये लिबरल डेमोक्रेसी का दावा करने वाले वो जमहूरी नहीं है, धोखेबाज है बहरहाल, लेकिन दुनिया में चलता ही नाम। इसी तरह से लिबरल लिबरलिज्म, एक बार हम इसका माना लेते हैं रवादारी, बर्दाश्त, तहम्मुल, ये एक माना लेते हैं, इससे सरोकार नहीं है। इस्लाम भी कहता है कि हमें रवादारी होनी चाहिए, बर्दाश्त होना चाहिए, तहम्मुल होना चाहिए, अफ उधर गुजर करना चाहिए अपने जो इंसान की ज़िंदगी के रवाबित और इर्तबातात हैं उनके अंदर, ये है। एक बार लिबरल हूँ यानी मैं लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उस पर ईमान रखता हूँ, लिबरलिज्म की कोक से जो सियासी निज़ाम आता है वो सेकुलरिज्म है, जो माशी निज़ाम आता है वो कैपिटलिज्म है, डिफरेंट, वो मादी निगाह से दुनिया को देखना है। लिहाजा जब मादी निगाह है तो उनकी पॉलिटिक्स भी कमर्शलाइज्ड है और मटेरियलाइज्ड है, उनकी एजुकेशन भी मटेरियलाइज्ड है, उनका कोर्ट लॉ और इंसाफ के हुसूल का जो सिस्टम है वो भी इंतहाई डेडली मटेरियलाइज्ड है, मादी है बस कंप्लीटली। और कम्युनिज्म भी मादा परस्ती का नाम था, इलाहाद का नाम था, वहां पर भी खुदा नहीं है, इधर भी खुदा नहीं है, ना सियासी निज़ाम में खुदा है, ना माशी निज़ाम में खुदा है, ना समाजी निज़ाम में खुदा है, ना तालीम और तरबियत में खुदा है, ना कानून और हुकूक के सिस्टम में खुदा है, ना अखलाक में खुदा है ही नहीं है। ये लिबरल मॉरल्स हैं, लिबरल एथिक्स हैं। लिबरल मॉरल्स के अंदर अगर कहीं भी आपकी वैल्यूज में और आपके इंटरेस्ट में कंट्राडिक्शन हो जाए तो लिबरल मॉरल्स कहती हैं कि हम इंटरेस्ट को ले लेंगे, वैल्यूज को छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर उनके यहाँ जमहूरियत एक वैल्यू है, जब जमहूरियत में और उनके जो इंटरेस्ट हैं नेशनल इंटरेस्ट हैं उनके दरमियान कंट्राडिक्शन हो जाए तो वो क्या करेंगे, जमहूरियत को छोड़कर किंगडम को अपना लेंगे, मार्शल लॉ को सपोर्ट करेंगे, आमरीत के साथ खड़े हो जाएंगे। तो बहरहाल, तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इस मादी लिबरल सोच रखने वाले ताकतवर तबकात ने इसको लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के जरिए ग्लोबल विलेज बनाने की कोशिश की। इसके लिए सियासी निज़ाम बनाया गया, माशी, समाजी, हकूकी, एजुकेशनल, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, سال ہا سال انہوں نے کوشش کی، بہت بڑی انویسٹمنٹ کی تاکہ اس دنیا کو ایک لبرل گلوبل ویلج بنا دیں، جس کا سیاسی نظام بھی اسی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہو، سیکولر، معاشی نظام بھی کیپٹلسٹ مارکیٹ ہو اور علاقہ رہی. یہ اس دنیا کے طاقتور طبقات نے کوشش کی ہے. جب امریکہ نے رشیا کو شکست دی اور توڑا تو ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کیا اسے کہتے ہیں کہ کمیونزم کو شکست دی تو کوئی اس کا نقصان لبرلزم کو ہوا. نہیں، لبرلزم کو یعنی فائدہ لبرلزم کو ہوا، اصل میں دونوں میٹرلسٹ تھے، دونوں ایک ہی چیز تھی. لہذا اس کو شکست کھانے سے مادہ پرستی کو شکست نہیں ہوئی، مادی سوچ کو شکست نہیں ہوئی. پوری جدوجہد اور کوشش کی گئی، تعلیمی ادارے بنائے گئے، آکسفورڈ سے شروع کریں، ہارورڈ، لنڈن اسکول آف اکنامکس، کیمبرج، بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائی گئی، تعلیمی ادارے بنائے گئے، بینکنگ سسٹم، اقتصادی نظام، ہر چیز بنائی گئی. کس لیے؟ ہم نے دنیا کو ایک لبرل گلوبل ویلج بنانا ہے جس میں خدا نہیں ہوگا، عوام کی حکومت ہوگی، اللہ کی حکومت نہیں ہوگی. یہ ان کا ہدف ہے، اس پر انہوں نے کام شروع کیا. لہذا چائنا کا جو کنٹرڈکشن ہے امریکہ کے ساتھ، اس بنیاد پر نہیں ہے کہ چائنا لبرل گلوبل ویلج کا مخالف ہے. چائنا کی مارکیٹ بھی کیپٹلسٹ مارکیٹ ہے. وہ اختلاف جو ہے ڈرائیونگ سیٹ پر کون بیٹھے، یہ اختلاف ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پر امریکہ رہے ہمیشہ کے لیے، یعنی یہاں شفٹ آنا چاہیے، ڈرائیونگ سیٹ پر کسی اور کو، چائنا کو آنا چاہیے. وہ ایتھسٹ ہیں، وہ خدا کے سرے سے ہی منکر ہیں اپنی تعلیمات میں بھی. اس کے مقابلے میں لہذا اسی ایک لبرل گلوبل ویلج بنانا بھی ہے، اور امریکہ نے ڈرائیونگ سیٹ پر رہنا بھی ہے، اور یورپ نے اسی بنیاد پر رشیا ٹوٹا ہے. کمیونزم تو یہ تو لبرل طبقہ ممکن ہے اپنی انڈیویجول لائف میں، گھر میں خدا کو مانے، سسٹم میں خدا نہیں ہے نا. وہ تو بالکل ہی منکر خدا تھے، کمیونسٹ ملحد تھے. اب لہذا اپنے گلوبل دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے. گلوبل ویلج کے اوپر جو ہے کون سا آرڈر، لبرل ورلڈ آرڈر حاکم ہو رہا ہے یا حاکم ہو گیا ہوا ہے. یعنی خدا کو ہم نے شکست دے دی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس کے مقابلے میں امام خمینی انقلاب لے کے آتے ہیں، شرق اور غرب کے مقابلے میں ریزسٹ کرتے ہیں اور دنیا کو لبرل گلوبل ورلڈ آرڈر بنانے کی اس موومنٹ کے مقابلے میں سٹینڈ لیتے ہیں. ایک عظیم انقلاب وجود میں آتا ہے. لبرل گلوبل ورلڈ آرڈر یعنی دنیا کو خدا سے دور کر کے شیطان کی طرف لے جانا، ہوا و ہوس، شیطانی خواہشات، جنسی خواہشات، شہوت کا اسیر جس میں غیرت نام کی چیز نہ رہے. آزادی، آزادی کامل، جنسی آزادیاں، ہر لحاظ سے آزاد، باپ اپنے بیٹے کو نصیحت نہ کر سکے. آپ دیکھیں ان کے یورپ کے اندر جا کے دیکھیں, والدین کو حق نہیں ہے بچوں کو تنبیہ کریں, اگر بچے شکایت کرتے ہیں تو والدین سے بچے لے لیے جاتے ہیں. لبرل ورلڈ آرڈر بنا رہے ہیں, گلوبل ولیج جس کے تحت بن رہا ہے. امام خمینی نے جو موومنٹ شروع ہوئی, جو جاری تھی, چل رہی تھی, آگے بڑھ رہی تھی, میچیور ہو رہی تھی, انقلاب آ جاتا ہے کس کے خلاف؟ اس لبرل ورلڈ آرڈر کے خلاف. چاہے وہ روس کی شکل میں تھا, چاہے وہ امریکہ کی شکل میں تھا, سوویت یونین کی شکل میں تھا یا امریکہ کی شکل میں تھا, یونی کیا ہو سکے, دو قطب تھے اس وقت, چاہے وہ یونی پولر ورلڈ بعد میں ہو جائے, ایک ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. ان کی بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے اس کے اوپر, ہیوج قسم کا میڈیا کا سسٹم, ذرائع ابلاغ کا سسٹم, کتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کتنی جدوجہد کی ہے, کتنا کام کیا ہے. اس کے مقابلے میں منہ میں نہیں آتے ہیں, اور ایک ٹکراؤ شروع ہوتا ہے. ایران کو اس گلوبل ولیج سے, لبرل گلوبل ولیج سے باہر نکالتے ہیں. یہ چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے, یہ معجزہ ہے. اس نام نہاد گلوبل ولیج سے ایک اہم ملک کو جو جیو پولیٹیکلی بڑی اہم جگہ کے اوپر ہے, اس کو باہر نکال لیتے ہیں ان کے حلقوم میں, جیسے ہاتھ ڈال کے نا باہر نکال لینا. اس گلوبل ولیج کے اجدہا جو تھا, اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کے باہر نکال لینا. یہاں سے جو 1400 سال سے کربلا اور انبیاء کی جو نہضت, جو ٹکراؤ تھا, یہ خاص شکل میں ڈھل گیا نا, ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا. لہذا ہم, میں نے کل بھی ایک جگہ کہا کہ یہ جو امام خمینی کی جدوجہد ہے, یہ لوگوں کو ظہور کی طرف لے جانے کے لیے, معاشرے کو. اور وہ گلوبل ولیج جو ہے, وہ معاشرے کو سکوت, پستی, انحطاط کی دلدل میں پھینکنے کے لیے, شیطان کے حوالے کرنے کے لیے. دو رخ ہے اس کے, ایک ظہور کی طرف اور ایک اس کے ضد یعنی سکوت کی طرف. سکوت کو کیا کہیں گے, جسے ڈاؤن فال ہوتا ہے کسی چیز کا, اردو میں کیا کہیں گے اس کا, مجھے لفظ نہیں بن رہا ہے. سکوت, ایک سکوت ہے جیسے گرتا ہے, جیسے نیچے جا پڑتا ہے, خوب یہ ٹکراؤ شروع ہے. کدھر شروع ہوا؟ ویسٹرن ایشیا کے اندر, ویسٹرن ایشیا میں. ویسٹرن ایشیا دنیا کا ہارٹ پوائنٹ ہے, دنیا کے انرجی کے عظیم ذخائر وہاں موجود ہیں. ویسٹرن ایشیا مسلمانوں کے حوالے سے بہت اہم ہے, ہمارے مقدس ترین مقامات ویسٹرن ایشیا کے اندر ہیں, مقدس ترین مقامات, مانوی مقامات کہاں ہیں؟ ویسٹرن ایشیا کے اندر ہیں. بہت حساس ہے, آئیڈیالوجیکلی بھی, جیو پولیٹیکلی بھی, بہت اہم جگہ ہے. یہ دنیا کے انرجی کے عظیم ذخائر یہاں پر موجود ہیں. لہذا حساس جگہ کے اوپر یہ انقلاب آتا ہے, شفٹ آتی ہے, ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. ان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے, وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کچل دیں. انہوں نے اپنے تمام شیطانی حربے استعمال کیے, اندرونی اور بیرونی دونوں, اور ڈفرینٹ پولیٹیکل, اکنامیکل, سوشل, آئیڈیالوجیکلی, مذہبی, جو بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا اور کر رہے ہیں. اس کے نتیجے میں دنیا میں اس نام نہاد قید خانہ جو گلوبل ویلج ہے, قید خانہ ایک جدید قسم کا گوانٹانامو بے, اس سے نکالنے کی جدوجہد شروع ہوتی ہے, لوگوں میں بیداری پیدا ہوتی ہے, دنیا اثر لیتی ہے اس سے. ریزسٹنس شروع ہو جاتی ہے. اور آج کہاں کھڑا ہے ویسٹرن دنیا, ٹرانزیشنل پیریڈ کی طرف چلتی ہے, میں مختصر کرتا ہوں, ری شیپ ہونے کی طرف چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس وقت جہاں ہم رہ رہے ہیں دنیا ٹرانزیشنل پیریڈ سے گزر رہی ہے, گزشتہ 3-4 دہائیوں سے, اور ری شیپ ہونے کی طرف جا رہی ہے. وہ ایک خاص شکل دینا چاہتے ہیں اپنے اس گلوبل ویلج کو, جس میں ویسٹرن ایشیا سینٹر پوائنٹ ہے ان کا. بہت اہم ہے ان کے لیے, یہاں ملکوں کو توڑ دیا جائے اور یہ ویسٹرن ایشیا سے شفٹ ہوں پھر ساؤدرن ایشیا کی طرف اور سینٹرل ایشیا کی طرف, پھر اس طرف آئیں اور ان کو توڑیں, کمزور کریں, ٹکڑوں میں بانٹیں ان کو, تاکہ ان کی مرضی کا ایک گلوبل ویلج بنے جس پر لبرل ورلڈ آرڈر حاکم ہو. ٹکراؤ شروع ہو گیا یہاں پر شدید قسم کا, یہ الہی ہے, خدائی ہے. ریزسٹنس جب وجود میں آئی اس میں پھر ایران ہے, شام ہے, لبنان ہے, فلسطین ہے, پھر عراق بعد میں شامل ہو جاتا ہے. چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے, یمن تک. ادھر سے سوویت یونین ٹوٹ گیا ہے, اب رشیا ہے, رشیا بھی ساتھ آ جاتا ہے. چائنا کے اپنے, چائنا کا ڈرائیونگ سیٹ کا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں, اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ بھی ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. کس کے مقابلے میں؟ امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں. اس وقت اس دنیا کو ری شیپ کرنے میں ریزسٹنس کا رول ہے, اس وقت بہت بڑا رول ہے جو ویسٹرن ایشیا سے شروع ہوتا ہے. اور وہاں پر جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے اور شکست کھا گئے. سیریا میں بشار اسد کو ہٹانا مقصد نہیں تھا, سیریا کو ڈیوائیڈ کرنا یہ مقصد تھا. وہ بشار اسد کو ہٹا کے پورا کیا جائے یا بغیر ہٹائے پورا ہو, عراق کے اندر داعش کو لانا نوری مالکی کی حکومت کا خاتمہ نہیں تھا, ہدف وہ نہیں تھا, ہدف عراق کو تقسیم کرنا تھا. پھر بعد میں سعودی عرب کو تقسیم کرنا تھا انہوں نے, اس طرف ایران کو, پھر پاکستان کی طرف آنا تھا. یہاں پر اپنی مرضی کا ورلڈ آرڈر, کیونکہ ہارڈ پوائنٹ ہے نا یہ دنیا کے, ویسٹرن ایشیا اور ساؤدرن ایشیا بھی بہت ہارڈ پوائنٹ ہے, یہ بہت عام ہے. یہاں ڈسٹربنس تو پوری دنیا ہلتی ہے, یہاں پر بھی سینٹرل ایشیا ساتھ ہے, انرجی کے بڑے بڑے ذخائر یہاں پڑے ہوئے ہیں. وہاں ان کو شکست ہو گئی ہے, یہ اللہ کی سنتیں ہیں. اللہ نے کہا, تم عجیب ہے کہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ, جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور ڈٹ گئے, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. اب یمن میں دیکھیں, یمن میں آل سعود اپنی تمام تر اسرائیل اور امریکہ اور برطانیہ کی سپورٹ کے باوجود شکست کھا رہے ہیں. ان کا اپنا اندرونی سسٹم کھوکھلا ہو چکا ہوا ہے. ایک آپ نے تصویر دیکھی ہوگی پچھلے دنوں, ان کی گلف کونسل کی میٹنگ تھی, اس میں برطانیہ کی پرائم منسٹر بیٹھی تھی بیچ میں, ان کو حوصلہ دینے تھی بچوں کو, پریشان نہ ہو ہم تمہاری سیکورٹی کو سیکور کریں گے, انشور کریں گے, آپ کی سیکورٹی میں ہوں نا تمہاری اماں. ایک بوڑھی سی خاتون تھی وہ, برطانیہ کی پرائم منسٹر جو ہے, وہ بیٹھی تھی ان کے بیچ میں, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या ग्लोबल विलेज बनाने वाले उस आलमी बदमाश के साथी परेशान हैं, शिकस्त खा गए हैं, शाम में शिकस्त खा गए हैं। हलब की जो अहमियत थी, अब अगर आप पढ़ें ना हलब के बारे में, तो मैं सीएनएन को देख रहा था, अल अरबिया को, अल जजीरा को, ब्रिटेन के जो भी मीडिया है वो कहते कि हलब का क्या हो गया है, हलब फाल हो गया है। हलब क्या हो गया है, फाल का। हालांकि हलब क्या हुआ है, आजाद हुआ है। ये जुमला लफ्ज गौर से सुने, हलब क्या हुआ है, ये क्या कहते हैं, उसका फॉल डाउन हो गया है। गोया इनका हुकूमत ही वहां पर वो खत्म हो गई है। ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पढ़ें मीडिया की, उनको देखें जो जो लफ्ज और वर्ड्स यूज कर रहे हैं इसके लिए। ये गया, उनकी उम्मीदें खाक में मिल गई हैं। मुश्किल था, 3.5 मिलियन आबादी थी हलब की, 3.5 मिलियन। शहर के अंदर लड़ना आसान, 35 लाख अफराद की आबादी का शहर आजाद हो गया, शिकस्त खा गए। पूरी दुनिया से दहशतगर्द वहां थे। मैं कल भी एक परसों की बात की, देखें वो लड़ाई कहां हो रही है, सारी किबले अव्वल के अतराफ में, ऐसे ही है ना, किबले इराक तक आ जाए, लबनान देख लें कहां तक हो रही है, किबले अव्वल के अतराफ में। गोया ये खुदा की तरफ से फुर्सत मिली है, जबरदस्त किस्म की जंगी मशकें हों बैतुल मकद्दस के अतराफ में, ताकि कल जब लड़ना है इसराइल के खिलाफ तो खूब ट्रेनिंग हो चुकी हो, खूब वाकिफ हो चुके हो, खूब लड़ लो। शिकस्त खा गए, इराक में शिकस्त खा गए। अभी शैतान अपने हरबों से बाज नहीं आएगा, कोशिश करेगा और तरह से इनको तोड़े, बहर वहां शिकस्त खा गए। इसके जिस रीजन में हम रह रहे हैं, ये भी हार्ड पॉइंट है, वहां पर उनको शिकस्त हो गई है, और इसके आफ्टर शॉक्स जो है ना बहुत खतरनाक किस्म के हो सकते हैं उनके लिए, जो कि दहशतगर्दों के सहूलतकार थे। आपने देखा होगा कि हलब की शिकस्त को छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये वहां इतने बंदे मारे गए, ये हो गया वो हो गया, है ना, एक इंसानी पहलू ज्यादा बयान कर रहे हैं। हालांकि वो अगर वहां के अवाम बशार असद के मुखालिफ होते और अमेरिका पूरी दुनिया मिलकर वहां पर दहशतगर्द और असलाह भेज रही थी, तो वो तो बशार असद 15 दिन नहीं रह सकता था। ज़हन में रख ले, पहले बशार असद ने सरवाइव किया, फिर उसकी मदद को लुबनान से और दूसरे मुल्कों से लोग गए हैं। अगर वो 2-3 साल ना लगाता, मुकाबला ना करता, तो कोई भी उसकी मदद को नहीं आता। पहले खुद उसने और उसके अवाम ने इसका मुकाबला किया है। अच्छा, अब आ जाएं उस रीजन के अंदर, दुनिया जो रीशेप हो रही है, वहां पर रेजिस्टेंस का हाथ ऊपर है, और उन्होंने शिकस्त दे दी अमेरिका को, और अमेरिका को एहसास दिला दिया है कि आप तनहा दुनिया के बारे में फैसले नहीं कर सकते। अमेरिकन का जो प्रॉब्लम है वो ये है, कभी आपने एक पुराना पहलवान देखा होगा जो किसी जमाने में बड़ा वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हो, जब थोड़ी उसकी एज गुजर जाए, वो वही घुमा, मैं पहलवान हूं बड़ा ना, और बाद का जब मैदान में जाता है जंग पहलवान के आगे, तो वो मार खा जाता है, क्योंकि इसके दिमाग में वही पुरानी चीज है कि मैं वही हूं। अभी अमेरिका जो है उस जो शैतानी सीढ़ी पे खड़ा है, नीचे आने को तैयार नहीं है, वो समझता कि मैं वैसे ही हूं। ऐसा बुश ने भी आजमाया, जंगें शुरू की, शिकस्त खा गए, क्लिंटन शिकस्त खा गया, ओबामा भी शिकस्त खा गया, प्रॉक्सीज में शिकस्त खा गया। ये समझते हैं कि हम वही हैं, हम बोलेंगे ऐसे हो जाए ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा भाई। अब اب نظام سلطہ یا سلطانی، امریکہ کی سلطانی کا نظام زمانہ گزر گیا ہے، لیکن ابھی اسی ہم و غم میں. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ امریکہ، اس کے کافی بڑے بڑے جو اس کے سفیر اور بڑے بڑے انٹلیکچوئل اور اسٹریٹجسٹ، اس کے جو بڑے بڑے اسٹریٹجسٹ ہیں، بڑے بڑے معروف، 7-8 کے میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا آج بھی صبح، کہ امریکہ کیا کرے کہ ایشیا کے اندر اپنے اپر ہینڈ کو باقی رکھے اور ایشیا کو لیڈ کرتا رہے. ایشیا ایک کنٹیننٹ ہے، اس کو لیڈ کرنا ہے، افریقہ کو لیڈ کرنا ہے، ساؤتھ امریکہ کو لیڈ کرنا ہے، آسٹریلیا کو، یورپ کو، سب کو لیڈ کرنا ہے. تو ایشیا کو لیڈ کرنے کے لیے امریکہ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا چائنا کو کنٹین کرنا چاہیے یا انگیج کرنا چاہیے یا کو گیج کرنا چاہیے؟ کو گیجمنٹ ہونی چاہیے. رشیا کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وہ اسی طرح سے کر رہے ہیں. ہم دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ابھی بھی ہیں، دنیا کی سب سے بڑی فوج ابھی بھی ہیں، دنیا کی سب سے بڑی نیوی ابھی بھی ہیں، دنیا کے سب سے بڑے انفلوئنشل ملک ابھی بھی ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ آلائی ہمارے ہیں، دنیا کے سب سے زیادہ مضبوط سسٹم ہمارا ہے. اسی طرح سے سوچ رہے ہیں کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈسپینسیبل نیشن ہیں. امریکہ ایک ڈسپینسیبل نیشن ہے. ہم جہاں تک ہم دیکھتے ہیں کوئی اور نہیں دیکھتا، ہم ہیں بس. لہذا اسی گھمنڈ میں ہے. وہ شکست کھا گئی، انہوں نے شکست کھا رہے ہیں، ان کے منصوبے شکست کھا رہے ہیں. 2006 میں جو اسرائیل نے لبنان پر اٹیک کیا تھا، یہ اسرائیل کا پلان نہیں تھا، یہ امریکن پلان تھا. وہ شکست کھا گئے ہیں اور کھا رہے ہیں. آج ہیں ساؤتھ ایشیا، جہاں میں ہیں پاکستان. پاکستان جیو پولیٹیکلی بہت اہم جگہ پر واقع ہے. چائنا کے ساتھ سینو پاک جو بارڈر ہے 600 کلومیٹر ہے تقریباً، افغانستان کے ساتھ 2250 کلومیٹر ہے، تاجکستان کے ساتھ 27 کلومیٹر کی پٹی ہے وا خان کی، ایران کے ساتھ 906 کلومیٹر، انڈیا کے ساتھ تقریباً 1700 کلومیٹر ہے، 1650-1700 تقریباً. سمندری جو پاکستان کا جو ساحل ہے تقریباً 600 کلومیٹر. ایشیا کا دل ہے. اسٹریٹجیکلی جیو پولیٹیکلی دیکھ لیں آپ، چائنا کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ گوادر تک. گوادر کی اگر لوکیشن آپ دیکھیں تو انرجی کے جو بڑے بڑے ذخائر ہیں گوادر کے قریب ہیں، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ساتھ ایران قریب ہے، قطر قریب ہے، عراق قریب ہے، مسقط قریب ہے سمندر سے نا، سعودیہ قریب ہے، بالآخر قریب ہے نا، یہ نزدیک ہے. انرجی کے ذخائر کے جو مرکز ہے جہاں، اچھا اسی طرح سے سینٹرل ایشیا کے بھی قریب ترین یہی ہے، جہاں انرجی کی ایفیشنسی پائی جاتی ہے ان کو بھی ٹچ کرتا ہے، اور جہاں ڈیفیشنسی ہے ان تک پہنچا سکتا ہے پاکستان. اسی طرح سے چائنا کی آبادی دیکھ لیں، انڈیا کی آبادی دیکھیں، سینٹرل ایشیا کو دیکھیں، پاکستان کو دیکھیں، پھر اس طرف ویسٹرن ایشیا کی طرف چلے جائیں، تو پاکستان سینٹرل ایشیا سے انرجی کے ذخائر انڈیا تک لا سکتا ہے، پاکستان کے ذریعے آ سکتے ہیں. ایران سے کہاں تک جا سکتے ہیں؟ چائنا تک جا سکتے ہیں، انڈیا تک جا سکتے ہیں، چائنا کو ایکسس یہاں تک مل سکتی ہے. دنیا کی بیسٹ پورٹ بنتی ہے گوادر، اور ان دنیا کے، اس پورے ریجن کو، تقریباً 5 ارب کی آبادی کو پاکستان آپس میں ریلیٹ کرتا ہے. یہ اپرچونیٹیز ہیں پاکستان کے پاس، اور بعض اوقات جب اپرچونیٹیز کو استعمال نہیں کیا جاتا تو وہ تھریٹس میں بدل جاتی ہیں. وہی اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہے؟ تھریٹ میں بدل جاتی ہیں. اب پاکستان کی خارجہ اور داخلہ پالیسی، اس کی جیو پولیٹیکل جو ہے حیثیت، اس کے ساتھ میچ کرنی چاہیے. ये एक है, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 20 करोड़ आबादी है, जवान बहुत ज्यादा है पाकिस्तान के अंदर, यूथ की तादाद बहुत ज्यादा है, ये पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी है। एग्रीकल्चर है, यहां पर लोग मेहनती हैं, ये पाकिस्तान की अपॉर्चुनिटी है। मुश्किलात क्या हैं? पाकिस्तान की जो मुश्किलात हैं, नंबर एक पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, आबादी तेजी के साथ बढ़ रही है, लिटरेसी रेट बहुत नीचे है, गवर्नेंस बहुत वीक है, जिसकी वजह से हमसाया ममालक के साथ रवाबित अच्छे नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बजाय डिपेंडेंसी हो रही है एक मुल्क चीन के ऊपर। मुश्किलात हैं, ना अमनी एक मुश्किल है। जब भी जिस जहां भी मरकजी हुकूमतें कमजोर हो जाएं, मैंने वेस्टर्न एशिया के थ्रेट से नहीं बयान किए, लेकिन चूंकि मैं मौजू ये था मेरा, जब भी हुकूमत कोई कमजोर हो जाती है तो वहां पर अलहदगी की तहरीकें ताकतवर हो जाती हैं। पाकिस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीकों के जरासीम भी पाए जाते हैं, मतलब बलूचिस्तान के अंदर हैं और जगहों पर भी हैं। ये थ्रेट्स है, मुश्किलात है हमारी। तकफीरियत एक बहुत बड़ी मुश्किल है, दहशतगर्दी एक बहुत बड़ी मुश्किल है, वीक रूलिंग या गवर्नेंस का सिस्टम भी जो डिलीवर नहीं कर पा रहा एक बहुत बड़ी मुश्किल है। मुश्किलात हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, थ्रेट्स और चैलेंजेस भी हैं, और मुश्किलात हैं हमारे सामने। एक ग्रुप पढ़े मोहम्मद वाले ऊपर, अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर मादिन बहुत ज्यादा हैं, उन मैं उस तरफ नहीं जाता हूं, ठीक है, सब आप पढ़ सकते हैं, आजकल आसान है मालूमात हासिल करना। अब इस मुल्क के अंदर जहां हम रह रहे हैं, इसकी अपॉर्चुनिटीज भी आपको पता चल गई हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, पूरी दुनिया को रिलेट करता है, आपस में मिलाता है 5 अरब इंसानों को, आपस में मिलाता है, यहां से लेकर यूरोप तक, एशिया से यूरोप तक, यूरोप से एशिया तक, और वेस्ट एशिया से साउथ तक, और ईस्ट तक ले जाता है। पाकिस्तान का डिस्टेबलाइज रहना ये भी हॉट पॉइंट है दुनिया का। जैसे अमेरिकन्स ने वेस्टर्न एशिया के लिए भी प्लान क्या किया डिस्टेबलाइज करने के लिए, वहां पर कुर्दों से भी इस्तेफादा कर रहे हैं ताकि वहां पर अलहदगी की तहरीकें ताकतवर हों, शाम में, तुर्की में, इराक में और ईरान में, और यमन 200 में तकसीम हो जाए। और दूसरा तकफीरियत के जरिए जंगें शुरू करवा के डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, और साथ मुख्तलिफ ममालिक को मिला लिया और पैसा उनसे खर्च करवाया। पाकिस्तान के लिए भी इस रीजन को डिस्टेबलाइज करना है, क्यों करना चाहते हैं? सवाल यह है कि अमेरिका एशिया को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहता है, और नई डिस्टेबलाइज करके नई शेप क्यों देना चाहता है, ताकि उसकी हेजमोनी जो है वो बाकी रहे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ब्रैकेट सुन लें, एशिया बहुत रिच है, रिसोर्सेज के एतबार से बहुत रिच है एशिया, बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी आबादी है इसकी, سکلڈ مین پاور بیسٹ ایشیا کی، لیبر سستی ایشیا کی، ایشیا کے اندر ڈیولپ کنٹریز موجود ہیں اس وقت. یہ تھریٹ ہیں کس کو؟ امریکہ کی لیڈرشپ کو اور یورپ کو. اب ایشیا کو ڈسٹیبلائز کریں گے تاکہ ان کو سنبھلنے کا موقع مل جائے اور اپنی مرضی کی ایشیا کی تقسیم اور چیر پھاڑ کریں. تو کیسے کریں گے؟ الجھائیں گے ہمیں، ڈسٹرب کریں گے ہمیں. ان کو فائدہ بھی ہے، اگر ویسٹرن ایشیا کو ڈسٹیبلائز کیا تو کتنا اسلحہ بکا ہے امریکہ کا، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں وہ. کتنے ملک وابستہ ہو گئے ان کے اوپر، سیکیورٹی وائز بھی وابستہ ہو گئے ان کے اوپر، ان کے غیر مکرم پر. یہاں پر کر رہے ہیں کیسے؟ ایشیا کے کنٹریز کیا ان کے آپس میں ریلیشن، بائی لیٹرل ریلیشن خراب ہونے چاہیے تاکہ سپیس پیدا ہو ان کو آنے کا موقع ملے. ایشیا کے اندر جہاں جہاں ممکن ہے تکفیریت کے ذریعے لڑائیاں شروع کریں، جھگڑے شروع کریں، علیحدگی کی تحریکوں کو سپورٹ کریں تاکہ ڈسٹیبلائز ہو جائیں. پاکستان کے اندر چونکہ سینٹرل گورنمنٹ ویک ہے، یہاں ڈفرنٹ قسم کے کنٹرڈکشن وجود میں آ چکے ہوئے ہیں. انہوں نے غلط پالیسیوں کو اپنایا، اپنی جیو جو پولیٹیکل ان کی جگہ تھی اس کے مطابق انہوں نے پالیسیز نہیں بنائی اپنی. انہوں نے امریکہ کے نیشنل انٹرسٹ کو سکیور انشور کیا ہے، پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ڈیفائن نہیں کیے انہوں نے کہ اس کے وائٹل کمپوننٹس کون سے اور نان وائٹل کمپوننٹس کون سے ہیں. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، تین چار چیزوں کے بارے میں اتفاق ہے کہ پولیٹیکل آئیڈینٹیٹی نیشنل انٹرسٹ میں آتی ہے، فزیکل آئیڈینٹیٹی جو اس کی سرحدیں ہیں نیشنل انٹرسٹ میں آتی ہیں، کلچرل آئیڈینٹیٹی بھی نیشنل انٹرسٹ کا حصہ ہے. آپ مجھے بتائیں، کلچرل کو لے لیتے ہیں، کیا کلچرل جو انٹرسٹ ہیں ہمارے ان کو سیکیور کیا جا رہا ہے؟ کوئی سسٹم ہے؟ ایک کلچرلی یلغار ہے ہمارے دشمن کی اور اس کا کلچر غالب آ رہا ہے ہمارے اوپر اور ہم اپنی کلچرل آئیڈینٹیٹی کھو رہے ہیں. کچھ نہیں ہو رہا ہے. حکمران ناک تک دیکھتے ہیں، دور اندیش نہیں ہے، ادارے ڈیولپ نہیں ہوئے، سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا. اتنا مضبوط پاکستان کی جو جگہ ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں، اگر اس کی درست اس کی فارن پالیسیز اور انٹرنل پالیسیز بنتی، اکنامیکل پالیسیز بنتی، پاکستان آج بہت طاقتور ہوتا. پورے ریجن کو پاکستان، جب پاکستان کے ذریعے پورا ریجن کا ٹریڈ دیکھیں، ترکی اور روس کا آپس میں اختلاف ہوا لیکن ان کا جو ٹریڈ تھا وہ مور دین $30 بلین تھا. وہ ٹریڈ کی وجہ سے ایک حد سے آگے ان کے اختلافات نہیں بڑھے. پاکستان کا ٹریڈ دیکھیں ہم سیاح ممالک کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ کتنا ہے، افغانستان کے ساتھ کتنا ہے، ایران کے ساتھ کتنا ہے، چائنا کے ساتھ $14-15 بلین کا ہے. اس ریجن کے کنٹریز کا آپس میں ٹریڈ دیکھ لیں، بہت کم ہے. ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ کتنا ٹریڈ ہے، نیپال کے ساتھ کتنا ہے، ایشین کنٹریز کے درمیان جو ساؤتھ کے اندر ہمیں کم از کم، ادھر کتنا ہے ہمارا سری لنکا کے ساتھ. جتنا ٹریڈ بڑھے گا اتنا ہی ممالک ایک دوسرے کے قریب آئیں گے. ایران اور ترکی کے سخت اختلافات ہیں عراق اور سیریا کے مسئلے میں لیکن ایک حد سے آگے نہیں بڑھے. ٹریڈ بہت اہم ہوتا ہے. پاکستان کا ٹریڈ کدھر ہے؟ یہاں سے کہاں جا رہا ہے؟ یورپ، میکسیمم یورپ کے ساتھ، ٹیکسٹائل اور فلاں فلاں. چین کو آپ دیکھ لیں، چین کا خالی انڈیا کے ساتھ نیئر اباؤٹ مور دین $70-80 بلین کا ٹریڈ ہے. سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی تقریباً اتنا ہی ہے، روس سے زیادہ ہے. لہذا یہاں کو کیا کر رہے ہیں ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے؟ ان کنٹریز کے درمیان بائی لیٹرل ریلیشن خراب ہو، ٹرسٹ ختم ہو جائے، جیسے ویسٹرن ایشیا میں بھی کر رہے ہیں، ایران کے ترکی سے، ترکی کے عراق سے، عراق کے ترکی سے سیریا کے ادھر اردن کے ساتھ سارا لبنان سعودی عرب سارے آپس میں اختلاف ہوں. یہاں پر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے, ایک ممالک کے بائی لیٹرل ریلیشن خراب ہو جائیں, دوسرا تکفیریت اور نامنی, تیسرا علیحدگی کی تحریکیں, نان سٹیک ہولڈرز کو طاقتور بنا دیا جائے جو چیزوں کو خراب کر سکے, چل خراب کر دے. بھی ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے تاکہ اب سوال جو بھی کر سکے. ہمیں پاکستان کے اندر ایک مضبوط مرکزی حکومت چاہیے, سینٹرل گورنمنٹ اگر ویک ہوگی ریٹ حکومت کی ختم ہو جائے گی اور یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں گی اور پاکستان مخالف قوتوں کو فائدہ ہوگا. سینٹرل گورنمنٹ طاقتور ہونی چاہیے, مضبوط مرکزی حکومت چاہیے جس کی رٹ ہو. آپ مجھے بتلائیں وہ حکمران جو پاناما لیکس کے دباؤ تلے دبے ہوئے ہوں, جو کمزور ہوں, جو کرپٹ ہوں, جن کا اصل مقصد سیاست نہ ہو, تجارت اور بزنس ہو, وہ طاقتور مضبوط سسٹم دے سکتے ہیں مرکزی سطح کے اوپر؟ نہیں دے سکتے. ان کے لہجے, ان کے انداز, گفتگو دیکھیں آپ کیسے باتیں کرتے ہیں. ہر کوئی اپنی جگہ پر کھڑا ہو, ہر کوئی اپنی جگہ پر, جس کا کام اسی کو ساجے. آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان کے عوام کے درمیان کتنے فاصلے کھڑے ہو گئے؟ تکفیریت نے, تعصب نے, نفرت نے, ڈسکریمنیشن ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان میں بن چکا ہوا ہے. لہذا سینٹرل گورنمنٹ طاقتور ہونی چاہیے, نمبر ایک. نمبر دو, ہر ادارہ اپنے ادارہ کار کے اندر رہے, یہ ہونا چاہیے. اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی. نمبر تین, انسٹیٹیوٹ ڈیولپ ہونے چاہیے, اکیڈمیکلی بھی ہونے چاہیے. آپ دیکھیں میں پڑھتا رہتا ہوں امریکن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, جو اسٹڈی کے انسٹیٹیوٹس ہیں, جو اکیڈمک مختلف یونیورسٹیز کے ہیں, وہاں پر ایک چیز اکیڈمیکلی ڈسکس ہوتی ہے, وہ وہاں سے اٹھتی ہے اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹس میں چلی جاتی ہے, وہاں سے اٹھتی ہے پھر میچیور ہو کر کانگریس میں جاتی ہے, وہاں پر قانون کی شکل میں ڈلتی ہے, پھر اجرا ہوتی ہے. ایک پورا پروسیس گزرتا ہے اس سے. یہاں کہاں ہے؟ یہاں ایک آرڈر آتا ہے, چیزیں چینج ہو جاتی ہیں ساری. ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ نہیں ہو, ختم. پاکستان کے اندر سے جو کرنا پڑے گا, ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے, ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے, ہمیں سبز لالی پرچم والا پاکستان چاہیے, ہمیں انتہا پسند مسلک رکھنے والا ڈومینیٹ کرنے والا پاکستان نہیں چاہیے, ہمیں مسلم پاکستان چاہیے. اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمیں قانون کی عملداری والا اور آئین کی حکمرانی والا پاکستان چاہیے, اس کے لیے کوشش کرنی ہے. ہمیں عوام کے درمیان شیعہ سنی یونٹی سے آگے جانا پڑے گا, پاکستانیوں کے درمیان یونٹی کے لیے جانا پڑے گا. یہ شیعہ سنی کہنا بھی شاید میرے نظر میں آتا ہے بعض اوقات, یہ خود تعصب کو پیدا کرتا ہے اور ڈسکریمنیشن کو پیدا کرتا ہے. ہمیں پاکستانیوں کی یونٹی کی طرف جانا پڑے گا. اور پاکستان کے اداروں میں جو بھی میرٹ پر پورا اترتا ہے اس کو ذمہ داری ملنی چاہیے, ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. رانا بھگوان داس ایک ہندو تھا, پاکستان کا چیف جسٹس بنا, باقیوں سے مسلمان جو جج تھے اسی عدالت میں بہتر تھا یا نہیں تھا؟ جو پاکستانی شرائط پر پورا اترتا ہے اس کو آگے آنے کا موقع ملنا چاہیے, میرٹ حکم ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب میرٹ پر پورا اترتا ہے پھر اس کا مسلک دیکھو, یہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے. اگر مسلمان ہے تو یہ شیعہ ہے, بریلوی ہے, دیوبندی ہے, اہل حدیث ہے کیا؟ یہ ملک کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. اور یہ زہر رچ بس چکا ہے ہمارے اداروں کے اندر، بیوروکریسی میں چلے جائیں، اوپر لیول پر چلے جائیں، ہر جگہ چلے جائیں۔ مجھے پتا چلا کہ بعض لوگ جب یہ بعض عام اداروں میں بھرتی ہونے کے لیے جاتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں اگر پاکستان پر حملہ ہوا تم کس کا ساتھ ہوگے، ایران کا یا پاکستان کا؟ یہ کیا سوال ہے؟ ہم اہل تشیع آج تک پاکستان کا ہم نے ساتھ دیا ہے، 20,000 سے زیادہ ہمارے لوگ شہید ہوئے، ہم نے کسی کو نہیں مارا، کسی جیش کے اوپر حملہ نہیں کیا، کسی مہران بیس پر اٹیک نہیں کیا، کسی کامرا بیس پر حملہ نہیں کیا۔ یہ کیا سوال ہے؟ یہ دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے؟ گند بھرا ہوا ہے، یہی سے ڈسکریمنیشن آتی ہے۔ اس ملک کو برباد کر دیا گیا ہے۔ قائد اعظم کی پہلی کیبنٹ دیکھیں، اس میں کون لوگ تھے؟ جس کو آپ بابائے قوم کہتے ہیں، قائد اعظم کہتے ہیں، پاکستان کا بانی کہتے ہیں، اس کی پہلی کیبنٹ دیکھیں کون لوگ تھے اس میں؟ میرٹ تھا، میرٹ۔ وہ مسلک کی بنیاد پر، وہ مذہب کی بنیاد پر کابینہ نہیں بنی تھی، وہ پاکستانی کی بنیاد پر بنی تھی اور پاکستانیت کی بنیاد پر بنی تھی۔ لہذا ہمیں جو کرنا ہے، ہمیں یونٹی وسیع لیول کے اوپر یونٹی چاہیے پاکستان کے عوام کو، تمام طبقات، تمام قومیں، تمام لسانی اکائیاں، تمام مسالک کے درمیان یونٹی، پاکستانیوں کے درمیان یونٹی، ان کے درمیان محبت، ہمدردی کو رواج دینا، یہ ہم نے کرنا ہے۔ یہ ہماری مادر وطن ہے۔ یہ حکمران تو بھاگ کے کل کہیں چلے جائیں گے، جتنے بڑے بڑے ذمہ دار عہدے دار جتنے بھی ہیں، چاہے وہ کوئی جج ہے، چاہے کوئی جنرل ہے، چاہے کوئی سیاستدان ہے، اٹھا کے دیکھے 99% کے بچے باہر رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہیں رہتے ہیں باہر، ہیں یورپ اور امریکہ میں، جہاں رہنے سے ان کو نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ ہم نے تو یہی رہنا ہے، ہمیں تو باہر کے ملکوں کے ویزے بھی نہیں ملتے، وزٹ کے لیے بھی۔ لہذا ہم نے پورے پاکستان کے لیول کے اوپر، ہمیں چاہیے کہ ہم یونٹی کے لیے کام، پاکستانیوں کو یونائٹ کریں۔ آپ سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ڈسکریمنیشن آئی ہے نہیں آئی ہے؟ وہاں مسلکی نفرتیں آئی ہیں نہیں آئی ہیں؟ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یہ ہے، ہمیں اس طرف بڑھنا ہوگا، مایوس نہیں ہونا ہے۔ امریکہ کا بنایا ہوا جو خواب تھا وہ بکھر گیا ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں ظلم سے ٹکراتے ہوئے حسینیوں کو، دنیا کی عاقل مند ترین، وائز ترین قیادت ہمارے پاس ہے، لیڈرشپ ہے ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ لہذا تبدیلی آ رہی ہے دنیا میں، بدل رہی ہے دنیا، پاکستان کے لیے کافی اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں، اکنامک کاریڈور بہت عام ہے، سی پیک بہت عام ہے۔ درست کہتے ہیں، یہ گیم چینجر ہے، درست کہتے ہیں، چیزوں کو بدلنے والا ہے، درست کہتے ہیں، لیکن کمزور مرکزی حکومت، صوبائی حکومتوں کا آپس میں رابطہ ہی نہیں ہے۔ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کا سندھ حکومت سے کوئی تعلق ہے، رابطہ ہے؟ نہیں ہے۔ بلوچستان سے رابطہ ہے؟ نہیں ہے۔ پنجاب سے ہے؟ نہیں ہے۔ وہ پنجاب آنا چاہتے تھے، ان کو تو شلنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ملک ہے ہمارا، اس طرح سے بنا دیا گیا اس کو۔ پھر شہروں میں جنگ ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہے، ہماری بارڈر پر لڑائی نہیں ہو رہی، ملک کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، کراچی شہر میں جنگ ہے، ضرب عظم شروع ہوا، نیشنل ایکشن پلان شکست کھا چکا ہوا ہے، فاتح ہو چکی ہے نیشنل ایکشن پلان کی، اور چانس ہے آئندہ حالات بدتر ہو جائیں اگر اسی طرح سے نااہلی نالائکی کی گئی اور شتر مرغ کی طرح ریت میں منہ دے لیا گیا۔ جو سب سے بڑا تھریٹ ہے، آخری بات کرنے لگا ہوں پھر سوال جواب، جو سب سے بڑا تھریٹ ہے وہ یہ ہے मैं ये एनालिसिस नहीं है, मैंने पढ़ा है, खबरें हैं और सुना भी है और अहम लोगों से भी सुना है। और मैंने कल चंद दिन पहले रशिया के सफीर का जो काबुल में है उसका भी जो वहाँ काबुल की बलोच अफगानिस्तान की सेनेट की जो सिक्योरिटी की स्टैंडिंग कमेटी थी उसके अंदर जो उसने गुफ्तगू की है वो, और जो पुटिन का नुमाइंदा है अफगानिस्तान के लिए उसकी गुफ्तगू मैंने पढ़ी है, सुनी है। वो कहता है वहाँ पर अफगानिस्तान की सेनेट की जो सिक्योरिटी की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर गुफ्तगू करते हुए कहता है कि अफगानिस्तान में दाएश रियल थ्रेट है, आ चुकी है अफगानिस्तान में दाएश, अमेरिकन ला रहे हैं दाएश को, और ये नॉर्दर्न अफगानिस्तान और वादी फरगाना तक जाएंगे। ताजिकिस्तान की हुकूमत भी कमजोर है, चंद लाख आबादी है इनकी, तुर्किस्तान भी कमजोर है, चंद लाख आबादी है इनकी, दाएश वहां आ रही है। अफगानिस्तान कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं उन्होंने, पाकिस्तान में भी लश्कर जंगवील आलमी के साथ मिलकर भी कार्रवाइयां कर रहे हैं लोग, उन्होंने क्वेटा की जो कार्रवाई उन्होंने कबूल की हमने की हैं। और हैरानगी है लश्कर जंगवील आलमी का सरबराह क्वेटा का शफीक मैंगल सेटल एरिया में रहता है, उसको कोई नहीं पकड़ता, वो कराची से बंदे अगवा करके वहां ले जाता है, लोग पैसे दे के छुड़वा के ला रहे हैं, मुनाफकत है इस मुल्क के अंदर, हमारी मादरे वतन को मुनाफकों ने घेरा हुआ है। अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया डिस्टर्ब होने की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशनल और स्लीपिंग शक्ल में उनके सेल्स मौजूद हैं, हमदर्दियां मौजूद हैं, नेशनल एक्शन प्लान के जरिए ना इनकी पॉलिटिकल कमर तोड़ी गई, ना सोशली, ना इकोनॉमिकली, ना आइडियोलॉजिकली इनको नहीं तोड़ा गया, इनको बाकी रखा गया है। लिहाजा मुल्क एक बड़े बोरान की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने वाली कुव्वतें वसायल खर्च कर रही हैं, ये एक मुश्किल पेश आने वाली है और शुरू हो चुकी हुई है। मुहर्रम के अंदर अफगानिस्तान में कितने धमाके हुए उन इलाकों में हुए जहां कभी होते नहीं थे, वो नॉर्थ अफगानिस्तान के अंदर मजालिस के अंदर अज़ादारी पर हमले हुए, दाइश ने काम नहीं किए, इराक से दाइश, इराक से और शाम से दाइश कहां ले जाई जा रही है, तीन जगह, उर्दन, लीबिया और अफगानिस्तान, ये पूरी दुनिया का मीडिया लिख रहा है। कैसे आ रहे हैं अफगानिस्तान में, ताजिक वहां आ रहे हैं, चेचन वहां आ रहे हैं, अफगानी वहां आ रहे हैं, पाकिस्तानी जो गए थे वो वहां आ रहे हैं, उज़्बक वहां आ रहे हैं, जो चीन के उगुर हैं, सिंकियांग के दहशतगर्द वो भी वहां आ रहे हैं। इराक से और सीरिया से और अरबों को लेके जा रहे हैं लीबिया की तरफ, उर्दन की तरफ, ये हो रहा है। लिहाजा इस सूरत हाल में हमें बाकायदा बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए इन थ्रेट्स के बारे में, अपनी कौम और मिल्लत को और पाकिस्तान के अवाम को आगाह करना चाहिए, सोया भी नहीं रहना चाहिए। यहां डिफरेंट किस्म की पावर पॉलिटिक्स के तहत लड़ाइयां हो रही हैं लेकिन मुल्क किधर जा रहा है कोई नहीं सोच रहा, मेरिट का कत्ल हो रहा है इस मुल्क के अंदर, पसंद नापसंद के जरिए जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। इसलिए हालात इस जो रीजन है साउथ एशिया के अंदर जहां अपॉर्चुनिटीज हैं उनसे दुरुस्त इस्तेफादा करने के लिए जो चीजें रिक्वायर हैं वो नहीं है इस वक्त, और थ्रेट्स भी साथ बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि शायद एक मैं किताब पढ़ था चंद दिन पहले, दी रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, बहुत जबरदस्त किताब है, ये पढ़नी चाहिए, दी रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, अमेरिकन राइटर उसने लिखी है। पाकिस्तान का ज्योग्राफी मोहल्ले को बहुत अहम है, ये जहां अपॉर्चुनिटीज लेके आता है वहां थ्रेट्स भी लेके आता है, उसका मुकाबला करने के लिए तैयारी की जरूरत है। اس کے لیے ہمارے حکمرانوں کو ہمیں جو چیزیں چاہیے اس وقت مہیا نہیں ہے، ہمیں کوشش کرنی ہوگی. نیشنل ایکشن پلان ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو گیا ہے، کوئی نہیں عمل ہوا اس پر. ضرب عزب شروع ہے، ابھی تک جاری ہے. اس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے جو لوازمات ہیں، سیاسی حکومتوں کو جو کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ بھی نہیں کیا. ایک مشکل حالت میں پاکستان ہے. اپنی انا اور ایگو کو سامنے رکھا جا رہا ہے. ابھی پرویز رشید کو دوبارہ پاکستان کا وزیر اطلاعات و نشریات بنا رہے ہیں. اندرونی کھینچتانیاں یہ ہیں. لہذا اس ملک کے اندر ہمیں جدوجہد کرنی پڑے گی، صالح نیک شریف لوگ قائد بن جائیں. جیسے امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا، یا شیعہ آل ابی سفیان، اے آل ابو سفیان کے پیروکارو، ان کے شیعو، ان لم یکن لکم دینکم فکونوا احرارا فی دنیاکم. تم دیندار نہیں ہو، کم از کم دنیاوی لحاظ سے تمہیں شرف اور وقار اور انسانیت ہونی چاہیے نا. جدوجہد کرنی پڑے گی ان، اور آگے بڑھنا پڑے گا. اس کے لیے جیسے میں نے کہا، مختلف حوالوں سے کام کرنا پڑے گا. ہمیں بعنوان قوم اس وطن کے لیے بہترین لوگ تربیت کرنے پڑیں گے، تعلیمی میدان میں، جتنے جو ڈفرینٹ قسم کے ہمارے سامنے جو میدان ہیں ان کے لیے افراد تیار کریں، اور ایک اس ملک کو سنبھالنے کے لیے ہم آگے بڑھیں. انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.